السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آدھے گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ اہم خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
سینٹ کی طرف سے حکومت، فوج اور عدلیہ کے درمیان مکالمے کی تجویز۔ نواز شریف کی ریلی کا سفر تیسرے روز بھی جاری۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
باجوڑ کے سرحدی علاقے میں بم دھماکہ، 3 افراد ہلاک۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے سماجی اور مذہبی تعصبات کو ختم کرنا ضروری ہے۔ مسیحی برادری کے سرگرم کارکن کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
وزیراعظم مودی سے محبوبہ مفتی کی ملاقات۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو خصوصی اختیارات دینے والی دفعات پر تبادلہ خیال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
انٹرنیشنل نیوز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج شمالی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی سینٹ نے تجویز دی ہے کہ پاکستان کے اہم اداروں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ اس میں انتظامیہ، مقننہ اور فوج شامل ہے۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی طرف سے ریاست کے 3 اہم اداروں، عدلیہ، فوج اور حکومت کے درمیان ادارہ جاتی مکالمے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ پاناما کیس سے متعلق عدالت عظمیٰ کے فیصلے اور پارلیمنٹ کے کردار سے متعلق ہونے والی بحث کے دوران چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے اس بارے میں تجویز دی، جس پر اراکین سینٹ نے ملک کے طاقتور اداروں کے درمیان مکالمے کی حمایت کی۔ چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ فوج کو وزیر اعظم جبکہ عدلیہ کو چیف جسٹس کے ذریعے اس مجوزہ مکالمے میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پارلیمنٹ کا مضبوط ہونا اہم ہے اور اس کے لیے سیاسی قیادت کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریاست کے 3 اہم اداروں کے درمیان مکالمے کی یہ تجویز ایسے وقت سامنے آئی جب پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے پل ڈیٹ نے رواں ہفتے ہی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات میں سب اچھا نہیں ہے اور دونوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سویلین حکومت اور فوج کے درمیان بات چیت ہو۔
میں سول اور ملٹری، یعنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کے درمیان تو ڈائیلاگ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، بلکہ اب کرٹیکل ہے، کیونکہ اصل ایشو تو وہاں پہ ہے۔ میرے خیال جوڈیشری کا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا ایشو ہے۔ جوڈیشری ایک سرٹن سیٹ سسٹم کے تحت کام کرتی ہے، تو اس کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ فوج اور سول کا ہے، تو اس کے درمیان ڈائیلاگ کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔
پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر کہتے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔
ٹینشن کو پہلے ڈیفیوز کیا جائے، وی سٹ اکراس دی ٹیبل اینڈ جو بھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں پہ ہم بھی چلیں اور ان کو بھی پابند کریں کہ کانسٹیٹیوشن کا پیروی کی جائے۔ اور اونلی ڈیزائر از دیٹ ایوری انسٹیٹیوشن should work within the bounds of the constitution of Pakistan۔
واضح رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں کوئٹہ میں ایک اجتماع سے خطاب میں چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے کہا تھا کہ ریاستی اداروں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت کی پالیسی ترک کرتے ہوئے مل کر کام کرنا چاہیے۔ دریاسنا پاکستان میں اس وقت سیاسی گہما گہمی جاری ہے، خاص طور پر پاناما کیس سے متعلق مقدمے میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی اور اس کے بعد رواں ہفتے نواز شریف کی اسلام آباد سے لاہور ریلی کی صورت میں روانگی کے بعد سیاسی ہلچل میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے۔ نواز شریف کا سفر جاری ہے اور مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ وہ جمعے کی شب تک گوجرانوالہ پہنچ جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں جمعے کے روز مذہبی اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا اہتمام حکومت اور پاکستانی اقلیتی برادری نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں دیگر مذہبی برادریوں سے تعلق رکھنے والے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے تمام تعصبات کو ختم کرنا ہوگا جو ملک میں سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی راہ میں ایک رکاوٹ ہیں۔ پاکستان کی مسیحی برادری کے ایک سرگرم کارکن شاید معراج نے یہ بات دیگر مذاہب کے ماننے والے یا مذہبی اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر کہی جو ہر سال 11 اگست کو منایا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے قومی دن کو سرکاری سطح پر منانے کا سلسلہ 2009 میں شروع کیا گیا تھا۔ شاید معراج نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اگرچہ ملک آئین کی روح سے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے برابر کی شہری ہیں، تاہم ان کے بقول سماجی سطح پر ان سے روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کا باعث بننے والے رویوں کو دور کرنا ضروری ہے۔
کہ ہمیں آج ان تمام تعصبات سے باہر نکلنا ہے جو ہمیں، جو ہمارے درمیان دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور جو مذہبی اعتبار سے اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو مذہبی اعتبار سے اور پھر سماجی اعتبار سے بھی بہت سارے امتیازی سلوک کیے جاتے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔
ادھر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں مذہب، رنگ و نسل اور عقیدے سے بالاتر ہو کر ہر شہری کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں۔ تاہم شاہد معراج کا کہنا ہے کہ اگرچہ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے کئی قوانین موجود ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے انتظامی سطح پر مزید عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رمیش کمار نے کہا کہ پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی 11 اگست کی ملکی دستور ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنا چاہیے، جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی سوچ کا اظہار کیا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان کے بانی محمد علی جناح نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، مسجدوں میں جانے کے لیے اور پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ پاکستان مسلم اکثریتی آبادی کا ملک ہے، لیکن یہاں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی آباد ہے، جن کے لیے نہ صرف ملک کے قانون ساز اداروں میں نمائندگی موجود ہے بلکہ حالیہ سالوں میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کئی قوانین بھی وضع کیے گئے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ہے اور کشمیر کے معاملات پر تفصیلی مذاکرات کیے ہیں۔ اس اہم ملاقات کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے جمعہ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی سے نئی دہلی میں ملاقات کی اور کشمیر کو خصوصی اختیارات دینے والی دفعہ 370 اور 35 پر تبادلہ خیال کیا۔ 1954 میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے دفعہ 370 میں 35A کا اضافہ کیا گیا تھا، جسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور ایک 5 رکنی بینچ اس کو ختم کرنے کی درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ وزیراعظم سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ PDP اور BJP اتحاد کے ایجنڈے کی بنیاد یہ ہے کہ دفعہ 370 کو برقرار رکھا جائے گا اور کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس دفعہ کا احترام کیا جائے گا۔ بقول ان کے، وزیراعظم نے اتحاد کے ایجنڈے کے بارے میں انہیں 100% یقین دہانی کرائی۔ محبوبہ نے وزیراعظم سے ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دفعہ 35A پر بحث سے جموں و کشمیر پر منفی اثر پڑے گا۔ انہوں نے وزیراعظم سے کہا کہ وادی میں صورتحال معمول پر آ رہی ہے، لیکن عوام یہ سوچتے ہیں کہ ان کی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ محبوبہ مفتی جمعرات کے روز نئی دہلی پہنچی ہیں۔ وزیراعظم سے قبل انہوں نے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی اور ان سے جاننا چاہا کہ سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کا کیا موقف ہوگا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس پر اٹارنی جنرل آئین میں جو بھی درج ہوگا اس کے مطابق قانونی پہلو پر رائے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے نئی دہلی آنے سے قبل نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ سے ملاقات کی تھی اور اس معاملے پر ان کی پارٹی کی حمایت چاہی تھی۔ فاروق عبداللہ نے انہیں وزیراعظم، تمام اہم مرکزی وزراء اور BJP قیادت سے ملاقات کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ لوک سنگھ پریوار کو قائل کریں کہ آئینی ضابطوں سے چھیڑ چھاڑ ٹھیک نہیں ہے۔ خیال ہے کہ BJP کی کشمیر شاخ کے ترجمان ویریندر گپتا نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ دستور کی دفعات 370 اور 35A کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ بقول ان کے یہ دفعات علیحدگی پسندانہ نفسیات پیدا کرتی ہیں۔ ये تنازعہ 2014 میں اس وقت پیدا ہوا جب ایک این جی او وی دا سٹیزنس نے دفعہ 35A کو ختم کرنے کے لیے مفاد عامہ کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں داخل کی جس پر سماعت جاری ہے۔ سیاسی مشاہدین کا خیال ہے کہ اگر اس دفعہ کو ختم کیا گیا تو اس سے وادی کی سیاست پر براہ راست اثر پڑے گا۔ دفعہ 370 کے تحت بھارت کا کوئی بھی شہری جموں و کشمیر میں نہ تو زمین خرید سکتا ہے اور نہ ہی مقامی شہری بن کر وہاں رہ سکتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں دہشت گردوں کے خلاف بین الاقوامی فورسز کے رات بھر کے فضائی حملوں میں کم از کم 16 عام شہری ہلاک ہوئے، جن میں عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ ضلع ہسکامینہ کے انتظامی سربراہ ساز ولی نے جہاں یہ ہلاکتیں ہوئیں وائس آف امریکہ کو جمعے کے روز بتایا کہ فضائی حملوں میں ایک گاڑی نشانہ بنی اور دو مختلف علاقوں میں عام شہری ان کی زد میں آئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کو ایک اور انتباہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر پیانگ یانگ امریکہ کے خلاف کوئی جنگ شروع کرتا ہے تو امریکی فوج اس کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ صدر کی جانب سے یہ انتباہ اس کے بعد سامنے آیا ہے جب چین نے کہا کہ وہ شمالی کوریا کی اس صورت میں معاونت نہیں کرے گا اگر شمالی کوریا کوئی ایسا حملہ کرتا ہے جس سے امریکی سرزمین کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور امریکہ جوابی کارروائی کرتا ہے۔ چین کی جانب سے یہ انتباہ جمعے کے روز ایک سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے ایک ایڈیٹوریل میں شائع ہوا جس میں یہ تجویز دی گئی کہ بیجنگ اس صورت میں غیر جانبدار رہے اگر شمالی کوریا کسی حملے میں پہل کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی زیلٹیکا ہوک نے اس بارے میں جو رپورٹ بھیجی ہے اس کی تفصیلات پیش کر رہی ہیں مدثرہ منظر۔
ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈروں کے درمیان تند و تیز بیانات کے بعد ان سے ضبط سے کام لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، مگر جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ شاید شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے لیے ان کا پیغام زیادہ سخت نہیں تھا۔ وہ جو کرتے رہے ہیں اور جس میں کامیاب ہوتے رہے ہیں وہ ایک المیہ ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے اس اعلان کو مسترد کر دیا کہ وہ اگست کے وسط میں گوام پر حملہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ گوام میں امریکی بحریہ اور فضائیہ کا اڈہ ہے جس میں فوجی حملے کے 7,000 اہلکار موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔
Let's see what he does with Guam. He does something in Guam. It will be an event.
دیکھتے ہیں وہ گوام میں کیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے گوام میں کچھ کیا تو شمالی کوریا میں جو ہوگا وہ کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے ٹرمپ کے دھمکی آمیز بیانات پر نکتہ چینی کی ہے۔ جان ڈیلوری جنوبی کوریا کی یونسے یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں
I think President Trump's language was fuel on the fire.
میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کے الفاظ جلتی پر تیل کی مانند تھے۔ آپ جانیے یہ وہ غیر مہذب گفتگو ہے جو ہم شمالی کوریا سے سنتے رہے ہیں۔ مگر ٹرمپ کہتے ہیں کہ سفارتکاری کم جونگ اون اور اس سے پہلے ان کے والد کے معاملے میں کام نہیں آئی۔
They've been negotiating now for 25 years. Look at Clint. He folded on the negotiations. He was weak and ineffective.
25 برس سے وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے ہیں۔ صدر کلنٹن کو دیکھیے، انہوں نے ان سے مذاکرات بند کیے، وہ کمزور اور غیر مؤثر تھے۔ آپ دیکھیے صدر بش کے ساتھ کیا ہوا، آپ دیکھیے صدر اوباما کے ساتھ کیا ہوا، اوباما اس پر بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ صدر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا جوابی کارروائی کریں گے، تاہم اپنی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو مزید جدید بنا رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین جوہری ملک ہے۔ فوجی ماہرین کہہ چکے ہیں کہ امریکہ شمالی کوریا کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر کسی ایٹمی حملے کی صورت میں شمالی کوریا میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور چین بھی مخالف ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی ہتھیار دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں اور انہیں ختم ہونا چاہیے۔
I would like Russia and the United States and China and Pakistan and many other countries
میں چاہوں گا کہ روس، امریکہ، چین اور پاکستان اور بہت سے دیگر ممالک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ انہیں ختم کر دیں۔ مگر ان کے ایسا کرنے تک ٹرمپ نے عہد کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں طاقتور ترین ایٹمی ملک ہوگا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان تند و تیز بیانات بیشتر دنیا میں تشویش پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی بڑا تنازع شروع ہونے والا ہے، لیکن جنوبی کوریا میں یہ معمول کی بات ہے۔ جنوبی کوریا میں، جسے دنیا کی سب سے زیادہ بھاری فوجی موجودگی کی حامل ایک سرحد کے ذریعے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، وہاں کے شہری جنگ کے خطرے میں رہے ہیں۔ پیانگ یانگ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول کو آگ کے ایک سمندر میں تبدیل کرنے کی بار بار دھمکی دے چکا ہے، اور اس کی سرحد کے ساتھ ساتھ توپوں کے ہزاروں یونٹس ایسا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ لیکن جنوبی کوریا میں یہ دھمکیاں اپنا اثر کھو چکی ہیں، کیونکہ دونوں جانب سخت فوجی مدافعت نے 60 سال سے زیادہ عرصے سے ایک کمزور امن قائم کیا ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے لیڈر مچ میکونل پر کھلے عام تنقید کی، جو صدر کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ جمعرات کے روز صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر میکونل اس قانون کو اکثریتی ووٹوں سے منظور نہیں کرا سکتے جس کی وہ حمایت کرتے ہیں، مثلا اوباما کیئر کے طور پر معروف صحت کی دیکھ بھال کا متبادل بل، تو انہیں ایک طرف ہو جانا چاہیے۔
I'm very disappointed in Mitch. But if he gets these bills passed, I'll be very happy with him. I'll be the first to
admit it. مجھے مچ پر بہت مایوسی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ ان بلوں کو منظور کرا دیتے ہیں تو میں ان سے بہت خوش ہوں گا۔ میں اسے سب سے پہلے تسلیم کروں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اوباما کیئر کی منسوخی اور اس کے متبادل کو میرے عہدے پر فائز ہونے کے پہلے ہفتے یا پہلے دن ہی میری میز پر ہونا چاہیے تھا۔ میں 7 سال سے اس کے بارے میں سن رہا تھا، تو منسوخی اور اس کا متبادل آ جانا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ پیر کے روز میکونل نے کینٹکی میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بتایا تھا کہ صدر کی ضرورت سے زیادہ توقعات اور قانون پر گفت و شنید کے تجربے کے فقدان کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ کر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے امریکی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کے فیصلے کو جھٹک دیا کہ اس سے امریکہ کو پیسے کی بچت ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل بومین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ٹرمپ نے جمعرات کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ حقیقتاً پوتن نے مدد کی ہے۔
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll and as far as I'm concerned I'm very thankful that he let go of a large number of people because now we have a smaller
payroll. نہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم تنخواہ داروں میں کمی کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو جانے دیا، کیونکہ اب ہمیں بہت کم لوگوں کو تنخواہ دینی پڑے گی اور اب ان کے واپس جانے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ چنانچہ میں اس حقیقت کے لیے شکر گزار ہوں کہ وہ امریکہ کے پے رول میں کمی کر سکے، ہم بہت رقم بچا سکیں گے۔ صدر کے اس بیان پر وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ روس کے خلاف کوئی سخت موقف اختیار نہ کرنے پر ٹرمپ تنقید کا نشانہ بنے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے اس انکشاف کے بعد کہ روس نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مختلف طریقوں سے مداخلت کر کے ٹرمپ کو الیکشن جیتنے میں مدد دی، صدر اوباما نے روس کے 35 سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے اور روس کا ایک تفریحی مرکز بند کرنے کا حکم دیا تھا، اور تب سے توقع کی جا رہی تھی کہ پوتن امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے کے عملے کو ملک سے جانے کا حکم دیں گے۔ ماسکو اس دعوے کی تردید کرتا ہے کہ روس نے سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جوہری صلاحیت رکھنے والے شمالی کوریا سے نمٹتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن ان کو رائے عامہ کے حالیہ جائزوں کے تناظر میں بھی بڑی آزمائش کا سامنا ہے، جن کے مطابق ملک میں صدر کی سیاسی مقبولیت کم ہوئی ہے اور جس کی وجہ تعطل کا شکار ملکی ایجنڈا اور ٹرمپ کی قیادت کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات ہیں۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور کے لیے نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی خارجہ پالیسی کے پہلے بحران کا سامنا ہے، اور اس ہفتے شمالی کوریا کو ان کی طرف سے دیے گئے کڑے انتباہ پر توجہ مرتکز ہے۔
They will be met with fire and fury like the world has never seen.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں غیظ و غضب اور آگ کا سامنا ہوگا، اور طاقت کا بھی، کچھ اس انداز میں جسے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا۔ امریکہ کے ایک سابق سفارتکار بل ریچرڈسن نے ٹرمپ کے اس بیان کو افسوسناک قرار دیا ہے۔
Now I think the president has a chance to rally the nation to address the country on what our policy is.
سفیر ریچرڈسن کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے اب صدر کے پاس موقع ہے کہ وہ ملک سے خطاب کریں اور عوام کو بتائیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پرسکون انداز اپنائیں۔
President Obama, he is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS.
صدر اوباما وہ داعش کے بانی ہیں۔ یہ تھے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو انتخابی مہم کے دوران یہ بات کہہ رہے تھے اور امریکی عوام گزشتہ برس کی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے اس کڑے انداز بیان کے عادی ہو گئے تھے، لیکن اب وہ صدر ہیں، معیار مختلف ہے۔ یہ کہنا ہے سیاسی تجزیہ کار لیری سباتو کا۔
He is very impulsive. Now, I suppose you could argue that abroad, that may be a plus when your enemies...
یونیورسٹی آف ورجینیا کے لیری سباتو نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا رویہ اضطراری ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ چلیے میں یہ فرض کرتا ہوں کہ آپ کی دلیل یہ ہوگی کہ ممکن ہے یہ رویہ بیرون ملک مثبت انداز میں دیکھا جاتا ہو، جب آپ کے دشمن اور مخالفین یہ خیال کریں کہ ان کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہے جو متوازن طبیعت نہیں رکھتا۔ دوسری جانب جب معاملہ جوہری ہتھیاروں کا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر کسی کے مفاد میں ہے اور امریکہ کے مفاد میں بھی ہے کہ ایسے فیصلے کرنے والا شخص مدبرانہ سوچ رکھتا ہو۔ لیکن ٹرمپ کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ کڑا انتباہ وہ بیانیہ ہے جس کی ان کے حمایتی ان سے توقع کرتے ہیں۔
This is not the Obama White House. This is the Trump White House. We do not tell people in advance if they are adversaries what we are.
ٹرمپ کے مشیر سیباستین گورکا نے الہورا ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اوباما کا وائٹ ہاؤس نہیں، یہ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس ہے۔ ہم لوگوں کو پیش کی کچھ نہیں بتاتے اگر وہ دشمن ہوں کہ ہم کیا اقدام اٹھانے والے ہیں۔ شمالی کوریا کے بارے میں یہ چیلنج رائیاما کے حالیہ جائزوں کے تناظر میں سامنے آیا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر صدر کی مقبولیت کی شرح پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ریپبلکنز کے درمیان بھی۔
In the beginning, the vast majority of the people who voted for him strongly...
یونیورسٹی آف ورجینیا سے سیاسی تجزیہ کار لیری سباتو اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آغاز میں ان لوگوں کی بڑی اکثریت جنہوں نے ٹرمپ کے لیے ووٹ دیا بھرپور انداز میں ان کی حمایت کرتی رہی، ان کی کارکردگی کو سراہتی رہی، لیکن اب تازہ ترین جائزوں میں مقبولیت کی یہ شرح 17% اور 24% کے درمیان رہ گئی۔ صدر ٹرمپ کو ملکی سطح پر کانگریس میں تعطل کا شکار ایجنڈے کا سامنا ہے، اور وہ حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے حمایتیوں کی طرف پلٹتے ہیں، جیسے انہوں نے حال ہی میں ویسٹ ورجینیا میں کیا۔ اپنے کلیدی حمایتیوں پر انحصار کرنا کوئی حیران کن بات بھی نہیں، اور یہ کہنا ہے تجزیہ کار جیرمی میئر کا۔
By normal presidential standards, he's failing. But he's not a normal president.
جارج میسن یونیورسٹی کے جیرمی میئر نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ معمول کے صدارتی معیار کے تحت وہ ناکام ہو رہے ہیں، لیکن وہ معمول کے صدر بھی نہیں، اور ان کے متعدد کلیدی حمایتی اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ خلل اندازی کرنے والے ہیں۔ رائیاما کے حالیہ جائزوں سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت شمالی کوریا کو سلامتی کے تناظر میں ایک سنگین خطرہ خیال کرتی ہے، تاہم جائزے میں حصہ لینے والے تقریباً ایک تہائی افراد نے کہا کہ انہیں صورتحال سے نمٹنے کے لیے صدر کی صلاحیت پر اعتماد ہے۔ بہجہ چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کینیا میں عوام صدارتی انتخاب کے نتائج کے منتظر ہیں۔ حزب اختلاف کے مطابق انتخاب میں دھاندلی ہوئی، جبکہ مبصر اسے باوسوخ انداز میں منعقد ہونے والا انتخاب قرار دے رہے ہیں۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر بہجت جیلانی۔
کینیا کے صدارتی انتخاب کے نتائج آج جمعے کے روز متوقع ہیں۔ حزب اختلاف کے لیڈر رائلا اوڈنگا کی طرف سے 4 برسوں میں موجودہ صدر اوہرو کینیاتا کو شکست دینے کی یہ دوسری کوشش ہے، جبکہ ووٹر فاتح کے بارے میں سرکاری اعلان کے منتظر ہیں۔ حزب اختلاف کے امیدوار اوڈنگا نکتہ چینی کر رہے ہیں کہ انتخاب میں دھاندلی کی گئی، جبکہ بین الاقوامی انتخابی مبصروں کے ایک پینل کا کہنا ہے کہ انتخاب باوسوک انداز میں منعقد کیا گیا۔
processes as we were able to observe up to and including the counting of the votes at the polling stations and their transmission to the IEBC and so on.
افریقی یونین کے الیکشنز آبزرور مشن کے سربراہ تابم بیکی کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جس انتخابی عمل کا مشاہدہ کیا ہے اور پولنگ سٹیشنوں پر ووٹوں کی گنتی کا عمل دیکھا ہے اور پھر انڈیپینڈنٹ الیکٹرل اینڈ باؤنڈریز کمیشن یا آئی ای بی سی تک نتائج پہنچانے کے عمل کو دیکھا ہے، وہ ان ضابطوں کے عین مطابق ہے جو کینیا اور افریقی یونین نے جمہوری انتخابات کے لیے وضع کر رکھے ہیں۔ صوبائی سطح پر الیکٹرل کمیشن نے جن نتائج کو جاری کیا ان کے مطابق موجودہ صدر اوہرو کینیاتا کو اوڈنگا پر 9 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ حزب اختلاف ان نتائج کو دھاندلی پر مبنی قرار دیتے ہوئے مسترد کر رہی ہے، تاہم وہ یہ بھی کہتی ہے کہ انتخابی کمیشن کے کمپیوٹر نیٹ ورکس کو ہیک کر لیا گیا تھا۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نقل مکانی سے متعلق عالمی تنظیم دا انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے شام کے ان بے گھر شہریوں کو ان کے تحفظ کے بارے میں متنبہ کیا ہے جو قبل از وقت واپس شام جا رہی ہیں. شام واپس جانے والے افراد کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. لیزا شلائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرل گل.
دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال کے پہلے 7 ماہ میں 6 لاکھ شامی وطن واپس چلے گئے ہیں, جبکہ 2016 کے پورے سال کے دوران اتنی ہی تعداد میں لوگ واپس شام گئے تھے. تنظیم کی ترجمان اولیویا ہیڈن کا کہنا ہے کہ واپس جانے والوں کی زیادہ تعداد بلا ارادہ تھی, لیکن ضروری نہیں کہ ان کا جانا محفوظ ہو. اس بارے میں ہیڈن کا کہنا تھا, جیسے جیسے ملک کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی کی صورتحال تبدیل ہوگی تو نقل مکانی دوبارہ وقوع پذیر ہو سکتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس سال 8 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے, ان میں سے چند دوسری یا تیسری بار بے گھر ہوئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گھروں کو لوٹنے والوں میں سے 84% ملک کے اندر ہی بے گھر ہوئے تھے, جبکہ 16% ترکی, لبنان, اردن اور عراق سے واپس گئے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2/3 تعداد حلب کے علاقے میں واپس گئی ہے, جبکہ باقی ماندہ ادلیب, حمہ, رقہ اور دمشق کے دیہی علاقوں کو واپس گئے ہیں. ہیڈن کہتی ہیں کہ وطن لوٹنے کے فیصلے کے بارے میں لوگ کئی طرح کی وجوہات بیان کرتے ہیں.
They're going back with the hope that they can stay to protect their property and engage in a better improved economic situation.
وہ یہ امید لے کر واپس جا رہے ہیں کہ وہ اپنی املاک کی حفاظت کر سکیں گے اور بہتر ہوتی معاشی صورتحال میں وہ زیادہ سرگرمی سے حصہ لے سکیں گے, یا جس جگہ سے واپس جا رہے ہیں وہ ان کے آبائی علاقے کی نسبت کم محفوظ تھی اور وہ بہتر طور پر وہاں اپنی حفاظت کر سکیں گے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو امید ہے کہ وہ وہاں رہ پائیں گے. اولیویا ہیڈن کہتی ہیں کہ انسانی ہمدردی کے تحت کام کرنے والی تنظیمیں اس بات پر متفق ہیں کہ شام واپس جانا کوئی محفوظ فیصلہ نہیں ہے, اور جن علاقوں میں لوگ واپس جا رہے ہیں وہاں بنیادی ضروریات سرے سے موجود ہی نہیں ہیں. اس لیے دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن واپس شام جانے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی شہ سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری.
شمالی کوریا کی جانب سے نیوکلیئر وار ہیڈ بنانے اور اس کے بعد امریکہ اور شمالی کوریا کی حکومتوں کے درمیان سخت الفاظ کے تبادلے کی خبریں رواں ہفتے امریکی اخبارات کا سب سے اہم موضوع رہیں. روزنامہ بوسٹن گلوب نے اپنی خبر میں لکھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے شمالی کوریا کو سنگین نتائج بھگتنے کے لیے خبردار کرنے کے بیان کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر حکام شمالی کوریا کے بارے میں ملے جلے پیغامات دے رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ رک ٹیلرسن نے شمالی کوریا کے معاملے میں سفارتکاری کی راہ اپنانے کی بات کی, تو دوسری جانب وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ اگر شمالی کوریا اپنے عزائم سے باز نہیں آیا تو وہاں حکومت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے عوام کو تباہی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اخبار لکھتا ہے کہ ابھی تک شمالی کوریا کی جانب سے یہ اندیا نہیں دیا گیا ہے کہ وہ ان اقدامات سے باز رہے گا جو امریکہ کی نظر میں جارحانہ اور اشتعال انگیز ہیں. اپنے ایک حالیہ بیان میں شمالی کوریا کی فوج نے صدر ٹرمپ کی تنبیہ کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی بات کرنے والوں سے نمٹنے کا واحد راستہ طاقت کا استعمال ہے اور شمالی کوریا نیوکلیئر جنگ کو امریکی سرزمین تک لے جائے گا. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اگست کے وسط تک شمالی کوریا بحر الکاہل میں امریکی جزیرے گوام کو میزائل سے نشانہ بنانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دے گا. لیکن رک ٹیلرسن نے ایشیا کے دورے سے واپسی پر ایک بیان میں کہا کہ شمالی کوریا اور صدر ٹرمپ کے درمیان سخت الفاظ کے تبادلے کے باوجود اس بات پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی سکون کی نیند سوئیں اور گزشتہ چند دنوں کے درمیان کی جانے والی سخت بات چیت پر انہیں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. پاکستان سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اسلام آباد سے لاہور جانے والی ریلی کی خبر دیتے ہوئے واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ سیکیورٹی کے خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے نواز شریف اسلام آباد سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے. اس ریلی کا مقصد اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا.
¶¶
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا آدھے گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھیں گلرخ اور انجینئر تھے جسٹن. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.